الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وانتم لباس لهن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اللہ رب العزت نے جو یہ کائنات تخلیق فرمائی تو اس کے اندر ہر ایک کے لیے ایک رول مختص کر دیا، مخصوص کر دیا. یہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رول سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں اس کی ایک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس کو اس کا جوڑا بنایا، جس کو اس کا حریف تو نہیں کہیں گے یہاں پر، کیونکہ حریف سے ایک منفی دشمن کا ذہن میں تصور آتا ہے، تو اس وجہ سے ایک پوزیٹو سینس میں مد مقابل کا لفظ کہہ سکتے ہیں، جوڑے کا لفظ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ انسان کو باور کرا دے کہ تمہارا جو رول ہے اس رول کو انجام دینے سے زیادہ فائدہ تمہیں اپنے جوڑے یا اپنے مد مقابل کے رول کو انجام دینے میں ہوگا. صحیح ہے؟ ایک تو یہ کہ جو رول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے کے بھیجا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصل میں کیا ہے؟ ليعبدونی، کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ یہ میری عبادت کریں. تو اب یہ رول اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اسائن کر کے بھیجا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرتا ہے، اور اس کو عبادت کے جو خلاف کام ہیں ان کے اندر لگاتا ہے، جیسے تفریح، مشغلے، لہو و لعب اور اس طرح کے دوسرے کام، موسیقی، گناہ کے کام، تاکہ یہ عبادت نہ کر سکیں. تو ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جو رول اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا اس رول سے ہی غافل کر دیا. لیکن اس کا وار صرف ایک درجے کا یا ایک اینگل کا نہیں ہوتا، ایک جہت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وار دوسرے جہت سے بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ جو رول اس کو نہیں دیا گیا تھا بلکہ اس کے جوڑے کو دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، ہر چیز کے لیے ایک جوڑا موجود ہے. حتیٰ کہ آپ لوگ جو کلاس لیتے ہیں ان کے سامنے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ صرف مرد اور عورت کا جوڑا نہیں ہے، صرف میل اور فیمیل کا جوڑا نہیں ہے کہ ہر جاندار کے اندر ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، بلکہ جن چیزوں کو ہم جاندار نہیں بھی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو وہ سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جوڑوں میں بنایا، جس کو کہ ہمارا مشائخ فرماتے ہیں مثال کے ذریعے سے کہ دن جس کو کہ ہم کوئی جاندار چیز انسان یا جن تو نہیں ہے دن، لیکن دن کا بھی جوڑا ہے رات. خوشی، خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کسی انسان جن حیوان کیڑے مکوڑے کا نام نہیں ہے خوشی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشی کو بنایا ہے، خوشی کو بھی جوڑے کے ساتھ بنایا ہے یعنی غمی. تو خوشی بھی غمی کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے خیر کو تخلیق کیا لیکن شر کے بغیر تخلیق نہیں کیا، شر بھی موجود ہے خیر بھی موجود ہے، تو ہر چیز کو جوڑے کے ساتھ بنایا ہے. تو شیطان کا دوسرے جہت پہ، دوسرے اینگل سے وار کیا ہوتا ہے کہ جو کام اس کو اسائن کیا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا، اس کی نگاہوں میں اس کام کی اہمیت کو کم کرتا ہے، اور جو کام اس کے جوڑے کو اسائن کیا ہے اس کی اہمیت کو زیادہ بناتا ہے. مقصد اس کا بھی وہی ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ اس کا بھی وہی ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام نہ کرے جس کام کے لیے اس کو بنایا. تو چونکہ شیطان کا مقصد ہے انسان کو نقصان پہنچانا، اب وہ اصل مقصد سے غافل کر کے نقصان پہنچائے، یا اگر نہیں پہنچا پا رہا تو وہ اپنے بجائے اپنے جوڑے کے کام کے اندر منہمک کر کے، اس کی طرف نگاہیں بڑھا کر کے، اس کو زیادہ اہم سمجھ کر کے اپنے کام سے غافل کرے اور نقصان پہنچائے. ایدھر وے، اب یہاں پر چونکہ عبادت کی بات چل نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو ایک تو انسان کو یہ شیطان عبادت سے غافل کرتا ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن عبادت کی بجائے دوسرے کام میں انسان کا جوڑا کیا ہے؟ یا اگر ہم یہ کہیں کہ انسان اور جن جو ہیں یہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کیا بغیر جوڑے کے پیدا ہو گئی؟ مخلوق کا جوڑا کون ہے؟ مخلوق کا جوڑا ہے خالق. تو ایک تو عبادت سے غافل کر کے لہو و لعب کے اندر لگائے، یہ ایک جہت سے اس کا وار ہو گیا. دوسری جہت کیا کہ یہ انسان کو پروردگار والے کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. جو کام اس کا نہیں ہے، انسان کا نہیں ہے، جن کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ جو کہ اس کے ان کے پروردگار کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. تو وہ انسانوں اور جنوں کو اللہ کا کام لگاتا ہے کہ تم یہ والا کام کرو، اللہ والا کام کرو. اللہ والا کام کیا ہے؟ اللہ والا کام ہے حکم کرنا، مطلقاً حکم کرنا، کسی اور کی وجہ سے حکم نہیں کرنا کہ ہاں کسی کے حکم پہ چلانے کے لیے حکم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا حکم کرتے ہیں، خالصتاً اپنا حکم. نبی اپنا حکم کرتا ہے؟ نہیں، نبی اپنا حکم نہیں کرتا. بات کو سمجھانے کے لیے نبی کی مثال بھی لانی پڑے گی کہ نبی اپنا حکم نہیں کرتا، نبی تو امتی کو اللہ کے حکم پر چلاتا ہے. اسی طریقے سے علماء کرام جو حکم کرتے ہیں وہ اپنا حکم کو تھوڑی پیدا کر کے کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پر چلانے کے لیے حکم کرتے ہیں نا. لیکن اللہ خالصتاً اپنا حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کے حکم پہ چلانے کے لیے بندوں کو حکم نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے شیطان بندوں کو لگاتا ہے اس کام کے اوپر کہ تم بھی پروردگار کی طرح سے اپنا حکم جاری کرو، اپنے نفس کا یعنی نفسانی حکم جاری کرو دوسروں کے اوپر. تو یہ مخلوق کو زیبا نہیں ہے، یہ خالق کو زیبا ہے، یہ خالق کو سجتا ہے کہ وہ اپنا حکم لوگوں کے اوپر چلائے. مخلوق اپنا حکم نہیں چلا سکتی. اسی طریقے سے تکبر کرنا، یہ تکبر کرنا یہ خالق کا کام ہے، یہ اللہ تعالی کا کام بھی ہے، اللہ تعالی کا مقام بھی ہے، اللہ تعالی کے مقام کے عین مطابق ہے تکبر کرنا. لیکن یہ بندے سے تکبر کرواتا ہے، تم تکبر کرو. جو اللہ کا کام کرنے کا تھا वो बंदे को कहता है तुम करो तकब्बुर, यानी अपना काम छोड़ करके अपने जोड़े का काम करो जो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। तो ये दोनों काम जो होते हैं ये शैतान के होते हैं और ये इंसान को नुकसान पहुंचाने के काम होते हैं, लेकिन ये धोखा देता है। इसी वजह से अल्लाह ताला इसको अल गरूर फरमाते हैं, धोखेबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज है ये शैतान, धोखा देकर के नुकसान पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर चीज जो बनाई है वो जोड़ों में बनाई है। तो इसी तरीके से जो इंसान बनाए हैं तो इंसानों के अंदर भी अल्लाह ताला ने फिर फर्दर कैटेगरीज बनाई हैं और छोटी छोटी फिर जोड़े बनाए हैं इसके अंदर। जैसे एक आम मफहूम में मर्द और औरत का जोड़ा है, लेकिन ये जोड़े और शक्लों में भी हैं, जैसे नबी और उम्मती, ये भी जोड़े हैं। नबी का काम क्या होता है कि अल्लाह ताला से बराह रास हिदायत लेना और उम्मतियों को ये हिदायत पहुंचाना, और मकसद इसका क्या होता है, ताकि उम्मती परवरदिगार से जुड़ जाएं। अब ये जो नबी का काम है ये नबी को अल्लाह ताला ने दिया फरिश्तों के जरिए से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से दिया कि आप ये वाला काम करें। अब अगर कोई उम्मती किसी नबी के सामने आए और उससे ये कहे कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत जबरदस्त काम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला से जोड़ने का काम, तो ये काम आप क्यों कर रहे हैं खाली, ये काम मैं भी करूंगा। इस तरह से नहीं कि आप जो बता रहे हैं मैं आपके काम को लेके आगे चलूंगा, आपके हुक्म के मुताबिक, आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक मैं आपका काम आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैगाम लिया, फौरन दौड़ गए और सहाबा को ले लेकर के आना शुरू हो गए। अशरा मुबशरा 5 तो अबू बकर सिद्दीक के कहने पर आए इस्लाम के अंदर। ये नहीं बल्कि वो ये कहे कि अच्छा ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, एक उम्मत का फर्ज जो है मानने वाला नहीं है नबी का, लेकिन वो ये कहेगी तो बहुत जबरदस्त काम है, चलो मैं भी ये काम शुरू कर देता हूं, मैं भी अल्लाह ताला से लोगों को जोड़ूंगा, आप भी जोड़ रहे हैं, चले ठीक है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं भी जोड़ूंगा लेकिन इंडिपेंडेंटली जोड़ूंगा, आपके हुक्म के मुताबिक नहीं जोड़ूंगा, आपके तरीके के मुताबिक नहीं जोड़ूंगा, बल्कि अपने तरीके के मुताबिक ये अच्छा वाला काम मैं करूंगा। तो क्या होगा इससे, इससे वो जो उम्मती है वो अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल बन जाएगा कि भाई मेरे बंदों को मुझसे जोड़ने का काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो ये बात पसंद है, अल्लाह ताला तो इस बात के शदीद हरीस हैं कि उसके बंदे उससे जुड़ जाएं, उसकी मानना शुरू कर दें, उसने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत के हकदार बन जाएं। तो अब तो अल्लाह ताला को इस बंदे को नवाजना चाहिए था ना, बहुत इस उम्मती को नवाजना चाहिए था, इसको तो खूब कबूल करना चाहिए था, लेकिन इसको कबूल नहीं किया जाएगा, इसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपना काम छोड़ करके, इसका अपना काम किया था नबी की अताअत करना, नबी से सीखना, नबी की मानना, इसने वो काम छोड़ करके इसने नबी का काम करने की कोशिश करनी शुरू कर दी जो कि इसका काम नहीं था, तो ये मर्दूद हो गया, ये रद्द कर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ऐसा था, वैसे तो बहुत सारे हमने सुने हैं ना, अभी सीरत क्लास के अंदर और भी वाकयात आ रहे हैं कि जो कि बुतों को नहीं पूछते थे, शराब नहीं पीते थे, गुनाह के काम नहीं करते थे, वो दीन इब्राहिमी के ऊपर थे और वो कामयाब हो गए, जन्नत मिल गई उनको, जैसे वरका बिन नौफिल वगैरह। लेकिन एक ऐसा भी था कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम की हयात तक जिंदा रहा और वो भी दीन इब्राहिमी के ऊपर था और वो भी बुतों को नहीं पूछता था और वो भी बड़ी साफ सुथरी जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसने यही काम किया, उसने कहा کہ میں آپ کی کیوں مانوں، میں آپ کو نہیں مانوں گا، میں ہوں نا صحیح دین کے اوپر، وہ رد کر دیا گیا، وہ کافر بنا، وہ کافر بنا، حالانکہ بڑا احسن کام کرتا، بہت صاف ستھرا انسان، رد کر دیا گیا اس کو۔ تو اللہ تعالی نے خلق فقدر، کہ اللہ تعالی نے جو تخلیق کیا نا تو اس کے ساتھ ساتھ قدر، ہر چیز کے لیے ایک تقدیر ٹھہرا دی۔ اب تقدیر کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ تقدیر ہے، نہیں، صرف وہ تقدیر نہیں ہے، وہ بھی تقدیر ہے، اور جو جو اللہ تعالی نے مخلوق کو اسائن کیا ہے، پراپرٹیز اسائن کری ہیں، کیپبلٹیز اسائن کری ہیں، جاب رولز اسائن کیے ہیں، یہ سب کچھ بھی تقدیر ہے، اور یہ بھی اللہ کا کیا ہوا کام ہے۔ اب اس تقدیر کے خلاف کوئی جا کر کے کام کرے گا، جیسے نبی کی بات ماننے کی بجائے کہے گا میں اپنی بات منواؤں گا، میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑوں گا، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا تھا نبی اور امتی والا جوڑا۔ اب دین اسلام جب دنیا کے اندر پھیلا، مکہ مکرمہ سے آگے بڑھ کر کے مدینہ منورہ میں گیا، پھر مدینہ منورہ سے اور پھیلا، یمن کے اندر پھیلا اور شام کی طرف گیا اور مصر کی طرف گیا، پھر ایک وقت آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے نائبین کو چھوڑ کر کے گئے جو کہ صحابہ کرام تھے۔ ابھی ہم نے تفسیر کلاس کے اندر پڑھا حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کا قول کہ ہر صحابی کمالات نبوت کے اندر مستغرق تھا، ہر صحابی کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا تھا، مستغرق تھا۔ اب اس کی کافی تفسیر اس کلاس کے اندر ہم نے کری ہے، مستغرق کے بھی لیولز ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو کیا مطلب، مستغرق تو تھا نا، چاہے زیادہ چاہے کم۔ تو ان میں قریش کے لوگ بھی تھے اور ان میں انصار بھی تھے، مدینہ منورہ والے بھی تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ کون ہوگا، کون امیر المؤمنین بنے گا، کس کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا جائے گا، رتبے کے اوپر فائز کیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غالباً کیا فرمایا، امامت قریش کے لیے ہے۔ یہ والا جو رول اللہ تعالی نے رکھا ہے یہ ہر صحابی کے لیے نہیں ہے، بے شک وہ کتنا ہی زیادہ مستغرق کیوں نہ ہو کمالات نبوت کے اندر، یہ رول اللہ تعالی نے خالصتاً اس فیملی کے لیے رکھا ہے جو کہ قریش کی فیملی ہے۔ تو پہلے جو بات چل رہی تھی اس بات کو سننے سے پہلے کہ بھئی ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک امیر انصار میں سے ہوگا، وہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد۔ اب سارے کے سارے انصار جو ہیں وہ بیک سٹیپ کے اوپر چلے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ امامت قریش کے لیے ہے تو اب تو قریش میں سے ہی کسی کو بننا ہے، ہم یہ رول نہیں پلے کریں گے، ہم وڈرا کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور پھر قریش میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے سب سے زیادہ لائق و فائق تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رول دے دیا گیا، اور یہ رول آپ میں ہی چلتا رہا، قریش میں ہی چلتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش میں سے ہی، حتیٰ کہ خاندان بنو امیہ یہ بھی قریش میں سے، خاندان بنو عباس یہ بھی قریش میں سے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ بالکل ہی کوئی یہ والا رول پلے کرنے والا نہیں رہ گیا۔ وہ زمانے کے ایسے حالات پھر آئے کہ پھر یہ جو خلافت تھی یہ قریش میں سے بلکہ عربوں میں سے ہی نکل گئی، اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ کے پاس چلی گئی، اور پھر باقی ٹکڑوں کے اندر یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سب کے ہاتھ میں سے چلی گئی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوئے نظام تھا جب تک وہ چلتا رہا تھا بہت خیر تھی، اور یہ واپس بھی پلٹے گا، جو مہدی ہوں گے وہ بھی قریش میں سے ہی ہوں گے۔ تو اگرچہ کہ یہ مسلمانوں کی امامت کرنا یہ بہت بڑا، نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مرتبہ تھا، بلکہ اس کو دینی اور اخروی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا منصب ہے، اللہ تعالی کے نبی کی خلافت کا رول ادا کرنا۔ خالصتاً آپ آخرت کے تناظر میں اس کو دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جو امام عادل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جو امام عادل ہوتا ہے او کما قال، پورے کی پورے جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کی مان کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی ملک کے جتنے لوگ، ان سب کی نیکیوں کا ثواب امام عادل کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہوگا امام عادل کا۔ تو مسلمانوں کی خلافت کا جو مقام تھا، یہ نہیں کہ بھئی ہاں بھئی پیسے بڑے ملیں گے اور بڑی شان و شوکت ہوگی اور لوگوں میں بڑا نام ہوگا اور ہماری مان کے چلی جائے گی، یہ دنیاوی مقاصد نہیں، خالصتاً اخروی مقاصد کو بھی سامنے رکھ کر کے اگر انصار ڈٹ جاتے کہ نہیں جی ہمیں یہ والا رول چاہیے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام کرتے وہ، بہت بڑا مرتبہ پا جاتے، لیکن نہیں، مرتبہ کوئی نہیں پاتے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے یہ رول بتا دیا، یہ رول کہ یہ رول تو قریش کے لیے، اب ان کو یہ کام کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو وہ عقل مند تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے اس رول سے۔ اب اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ملک کی آرمی ہوتی ہے جو اس ملک کا دفاع کرتی ہے، یا اس ملک کے جو بھی گولز ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر پھیلانے کا ایک آئینی طریقہ بھی استعمال کرتی ہے، آکیوپیشن کے ذریعے سے وغیرہ، یا ڈیفنس کا کام کرتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں آرمی کے۔ تو اب آرمی کے اندر جو لوگ لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں، فرنٹ لائنز کے اوپر لڑتے ہیں، کومبیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سپاہی کیٹیگری کے ہوں چاہے وہ آفیسرز کیٹیگری کے ہوں، تو ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا ایک عزت ہوتی ہے، ان کی ٹیکا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کہتے ہیں اس کو۔ جبکہ اس کے بدلے میں آرمی کے اندر اور بہت سارے شعبے ہوتے ہیں کہ جو شعبے بیٹل فیلڈ کے اوپر لڑنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ آفیسر کیڈر یا وہ والا مقام نہیں ملتا کہ ہاں جی یہ تو اپنی جان جوکھوں میں لگانے والے لوگ ہیں، تو سپاہی کا بڑا اس وجہ سے عزت ہوتی ہے اس کی۔ جبکہ جو میس کے اندر، ان کے یہاں بھی آفیسرز میس ہوتا ہے، پتہ نہیں میس کا لفظ کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا اس کی انگریزی مکمل ہے، لیکن آفیسرز میس کہلاتا ہے، تو میس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ میس اپ کرنے والے نہیں، میس اپ نہیں کرتے، وہ بڑے ریگولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ وہاں پر دفتر کا کام کرتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن کا کام کرتے ہیں، میپس کا کام کرتے ہیں، آلات کا کام کرتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، صفائی کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوکنگ کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ڈفرنٹ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی آرمی کے اندر اصل کام تو جی وہ بیٹل فیلڈ کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں ان کا ہے، تو ہم یہاں پر میس کے اندر کیا میس اپ کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں بھی آپ وہ والا رول دیجئے، ہم بھی وہ والا رول لیں گے نا، تاکہ ہمیں بھی ذرا زیادہ فائدہ ہو، ہم بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالیں ذرا، اور اپنے وطن کے نام کے کام آئیں، اور ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ ملے نا، ہم یہاں پیچھے بیٹھ کر کے تو شہید بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ ہمیں یہ والا کام نہیں، ہمیں تو وہ والا کام دیں جو کہ اصل کام ہے۔ تو کیا ہوگا اس طریقے سے؟ اس طریقے سے سارا کا سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے گا، نہ تو یہ صحیح طریقے سے آفیسرز کا کام کر سکیں گے، سپاہیوں کا کام کر سکیں گے، کیونکہ ان کو تو اس کی ٹریننگ ہی نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے اپلائی کیا ہو کہ ہاں بھائی میں بھی ذرا کمیشنڈ آفیسر بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ جس کو کہ کمیشنڈ آفیسر کے لیے سلیکٹ کیا جا سکے اکیڈمی رول کے لیے، تو پھر بیچارے نے جو ہے وہ کوئی اور رول کر لیا، بہرحال سلیکشن نہیں ہو سکا، اب یہ وہ والا رول پلے کر نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر کرنے کے لیے ضد کرے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، تو اس سے پوری آرمی کو نقصان ہوگا، پورے ملک کے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ تو بھئی اسی وجہ سے ان کو پھر بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو یہ رول ہے نا، جس کو سپورٹنگ رول کہتے ہیں، یہ سپورٹنگ رول جو ہے یہ بہت اہم رول ہے۔ آپ کے اس سپورٹ کے بغیر وہ سولجرز، وہ آفیسرز فرنٹ لائن کے اوپر نہیں لڑ سکتے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لو ہارٹڈ فیل نہ کریں، آپ اپنے مقام کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا آپ کو ملک والوں نے ایک مقام دیا ہے یہ کام کرنے کا، اس مقام کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی طریقے سے ملک کی اتنی بڑی جو آرمی ہوتی ہے وہ ایسی فنکشن کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے واپس آ جائیں اگر دین کے اندر، تو ایک شیخ ہوتا ہے، پیر بھی کہتے ہیں جس کو، فارسی زبان کے اندر پیر کا لفظ ہے، عربی زبان کے اندر شیخ کا لفظ ہے، اور اردو میں چونکہ فارسی کا بھی بڑا غلبہ ہے تو اس وجہ سے اردو کے اندر بھی پیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کل ذرا عربی کا زیادہ غلبہ آ گیا اس لیے کہ فارسی ویسی ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے اردو کے اندر بھی اب شیخ کا لفظ زیادہ استعمال ہونے لگا ہے، ورنہ اردو میں پیر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا تھا اس لیے کہ اردو کے اوپر زیادہ غلبہ فارسی کا ہوا کرتا ہمیشہ۔ تو بہرحال پیر اور شیخ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ لوگ لگے ہوتے ہیں، سالک ہوتے ہیں یا مرید کہلاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلنے میں گائیڈ کرنا ان کی پرسنل لائفز کے اندر۔ اب اگر کوئی سالک کہے یا سالکہ کہے یہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ان کو تو بڑا مرتبہ ملے گا اس کام کو کرنے سے، جتنے لوگوں کو یہ اللہ کے راستے پہ چلا رہے ہیں تو ان سب کا جو ثواب ہے وہ ان کے بھی حصے میں آ رہا ہے، تو کیوں نہ میں بھی یہ کام کرنا شروع ہو جاؤں۔ تو چلو جی آج سے جو ہے نا میں بھی چند اپنی مرید بناتی ہوں یا میں بھی اپنے چند مرید بناتا ہوں اور میں ان کے لیے جو ہے وہ پیر کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ تو اب جو انہوں نے اپنی ایک سیلف ڈیفائنڈ یا سیلف پروکلیمڈ پیری مریدی شروع کر دی ہے، تو اس پیری مریدی سے ان کو بظاہر ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے جی، لوگوں کے اعمال کے اندر اصلاح ہو رہی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں اس کے اوپر کہ ہاں جی میں بھی دین کا کام کرنے والا بن گیا یا کرنے والی بن گئی، لیکن حقیقت میں ان کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ ان کے کرنے کا کام نہیں تھا، یہ ان کا جاب رول نہیں تھا۔ بہت سارے اس کے اندر حکمتیں ہیں جس کو کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن ان شارٹ یہ کہ ایسے جو بھی کام کرے گا نا وہ اپنا بلکہ دوسروں کا کم نقصان کر رہا ہوگا، اپنا زیادہ نقصان کر رہا ہوگا، اپنا زیادہ نقصان کر رہا ہوگا، دوسروں کا تو شاید تھوڑا فائدہ بھی کر رہا ہو لیکن اپنا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں کر رہا بلکہ اپنا سراسر نقصان کر رہا ہے، جو بھی اس قسم کا سیلف پروکلیمڈ رول پلے کرنا شروع ہو گیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا تھا، شیخ کا کام شیخ کو سچتا ہے، مرید کا کام مرید کو سچتا ہے، نہ وہ مرید کا کام کرنا شروع کر دے نہ یہ جو ہے وہ شیخ کا کام کرنا شروع کر دے۔ حکم کے اوپر کرنا وہ اور بات ہوتی ہے، ڈائریکشن کے اوپر کرنا اور بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے کرنا شروع کر دینا اتھارٹی کو چیلنج کر کے یا کسی کے مقام کو چیلنج کر کے، نہیں جی مجھے اچھا اس میں نیت چاہے آپ کی اچھی کیوں نہ ہو، پہلے جیسے بات ہو چکی ہے نا انصار کی نیت اچھی ہوتی وہ ڈٹ جاتے اس کے اوپر، ہمیں چاہیے امامت جی، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو بڑا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیت کے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کسی مرید کی نیت بڑی اچھی ہو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے واپس آ جائیں آپ پھر دنیا کی طرف واپس آ جائیں، تو ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور دوسرے ہوتے ہیں جو لوگ ذرا نرس کے نام سے ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں کہ نرس ہو تو بڑا برا کام ہے نرس، کیونکہ ہمارے ملک میں نرسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے تو خیر ڈاکٹروں کی بھی ذرا کم اہمیت ہوتی ہے، لیکن نرس تو بالکل ہی گھٹیا ترین کوئی گئی گزری قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، امریکہ میں جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں نرسنگ سٹاف کی جو ہے وہ بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے کوئی اور ورڈ استعمال کرتے ہیں, میڈیکیئر ورکرز یا کوئی اور, کیا ہیلتھ کیئر ورکرز یا کوئی اور اس قسم کا سٹاف وغیرہ ٹائپ کا نام استعمال کرتے ہیں. تو بھئی یہ جو سٹاف ہوتا ہے, نرسنگ سٹاف کہتے ہیں جس کو, یا سپورٹنگ سٹاف جس کو کہتے ہیں, تو اب وہ کہیں کہ جی ڈاکٹر والا مقام زیادہ فائدہ ہے, اس سے مریض کے جو ہے وہ علاج ہو جاتا ہے, اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو میں نرسنگ والا کام تو کیا کروں, میں ڈاکٹر والا کام شروع کر دیتی. اب یہ ڈاکٹر والا کام کرنے سے جو مریض ہوں گے ان کو شاید تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے, کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو پتا چل گیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ رہ رہے کر کے, میڈیسنز دے دے کر کے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوتا ہے ان کو بھی, تو مریض کو تو شاید فائدہ ہو جائے, لیکن پروفیشنلی ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس کو اردو زبان میں ایک اور محاورے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے, کوا ہنس کی چال چلا اپنی چال بھی بھول گیا. تو اس کو اپنے پروفیشن کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جائے گا, اپنا کام نہیں کر پائیں گے دوسرے کا کام کرنے کی کوشش کے اندر, اور اوور آل جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ایک فساد کریٹ ہو جائے گا, ایک میس اپ کریٹ ہو جائے گا. پیپل ول ناٹ بی ڈوئنگ دا جاب دیٹ ہیو بین اسائنڈ ٹو دیم. اپنا کام جو کرنا چاہ بھی رہا ہوگا نا, وہ بھی اپنا کام نہیں کر سکے گا صحیح طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو یہ سوجھی کہ وہ زیادہ فائدہ حاصل کر لے دوسرے کا کام کر کے, اس کو یہ سوجھنی شروع ہو گئی. اور یہ سوجھتی کہاں سے ہے, شروع میں بات ہو چکی, یہ شیطان سجاتا ہے جو کہ بنی آدم کا نقصان کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں سوجھ جاتی, یہ سجھائی جا رہی ہوتی ہے, اور سجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایجنٹ کو مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جس کا نام شیطان ہے, چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہو. بہت سارے انسان بھی تو اس طرح کے آئیڈیاز دیتے ہیں نا کہ تم کیوں نہیں یہ والا کام شروع کر دیتے. شیطان کون ہوتا ہے؟ شیطان باغی ہوتا ہے. لفظ شیطان باغی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. باغی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ صرف اپنی ذات میں کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو بلکہ وہ دوسروں کو غلط کام کے اوپر ابھارنا شروع ہو جائے, وہ اپنی لمٹس کراس کر کے, یعنی ایک ہر بندے کو شیطان کیوں نہیں کہتے, ہر گناہگار کو شیطان کیوں نہیں کہتے, اس لیے کہ شیطان عام آدمی اپنے ذات میں گناہ کرتا ہے, وہ دوسروں کو مائل نہیں کر رہا ہوتا گناہ کے اوپر. تو جب کوئی انسان دوسروں کو بھی اس قسم کے آئیڈیاز دینا شروع کر دے نا, فساد والے آئیڈیاز, خرابی والے آئیڈیاز, اب وہ چاہے انسان کی جنس سے کیوں نہ ہو وہ شیطان بن جاتا ہے. اور جنوں کی جنس سے تو ویسے بھی اکثریت ہے ان لوگوں کی جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس نے بھی آئیڈیا دیا ہو ان کو تو وہ شیطان ہے. تو یہ خود نہیں سوجھ رہی ہوتی, یہ سجھائی جا رہی ہوتی, یہ شیاطین سجھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے آئیڈیاز. تو ایسے شیاطین سے جو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے, ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے ان شیاطین سے. تو اگر ہاسپٹل کے اندر نرسز جائیں وہ اپنا کام چھوڑ دیں اور ڈاکٹر کا کام کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تو ہاسپٹل کا نظام تو خراب ہو جائے گا نا, کیوس کریٹ ہو جائے گا ہاسپٹل کے اندر. اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کی بھی مثال دی جا سکتی ہے, لیکن اب یہ ساری مثالیں دے کر کے ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کے اوپر, جس کے اوپر کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ ایک شادی شدہ گھرانے کے اندر شوہر اور بیوی کے بھی رولز اللہ تعالیٰ نے اسائن کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے اسائن کیے ہوئے رولز, یہ بندے کے لیے سیکھنا اور سمجھنا یہ ان ضروری علوم میں سے ہے کہ جس کے بغیر اس کی زندگی نہیں کٹ سکتی صحیح طریقے سے, وہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا. جب تک وہ یہ سیکھے نا کہ میرے رول میں اللہ کی مرضی ہے کیا, تو یہ فرض علم ہے. ہم کہتے ہیں نا جی نماز سیکھنا فرض علم ہے, بے شک ہے, نماز کیسے ادا کرنی ہے, روزہ, ابھی زکات کا ٹائم آنے والا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, زکات کے مسائل سیکھنا فرض ہے تاکہ زکات ادا کر سکیں. بھئی زندگی گزارنا کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق فرض نہیں ہے؟ صرف عبادات فرض ہیں. اپنے گھر میں کیا رول ادا کرنا ہے घर के बाहर क्या रोल अदा करना है, वो क्या है, कैसे करना है, उसका इल्म हासिल करना कोई फर्ज नहीं है, वो नवाफिल में आ जाता है, वो सुनन और मुस्ताहबात में आ जाता है, वो रोल, वो सीखना कैसे आ जाता है, कोई नहीं आता वो, ये भी फर्ज है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है बात कि उसका अपनी जिंदगी के अंदर क्या रोल है और उसको कैसे प्ले करना है, तो अब उसको सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पिछली जो हमारी ख्वातीन में तफसीर की क्लास हो रही थी, उसके अंदर एक लफ्ज निकल पड़ा, मसला क्या होता है जी, शरी मसला, तो शरी मसाइल का इस्तेमाल वगैरह की बात हो रही थी। तो अजीब, उसी क्लास के दौरान ही साजिश के दिल में बात आई कि लफ्ज मसला जो है ना, इस लफ्ज के अंदर ही हकीकत पोशीदा है। उर्दू जुबान के अंदर तो हमने अरबी से अल्फाज लिए हैं, लेकिन उनकी गहराई से उनको काट दिया है अक्सर अल्फाज। तो मतलब क्या था, हकीकत क्या थी, ये हमें नहीं पता होता, हमने उसको किसी और चीज के साथ जोड़ दिया होता है। खैर, उर्दू जुबान की नेचर ही ऐसी है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं उर्दू के अंदर। तो मसला हमारे यहां क्या है, प्रॉब्लम, मुश्किल, तकलीफ, अजियत। और इसका हमने, इसको जोड़ा हुआ किसके साथ है, इसको जोड़ा हुआ है हमने बिलबिलाने से जोड़ दिया है, तकलीफ का इजहार करने से जोड़ दिया है, चीखने चिल्लाने से जोड़ दिया है। मसला आता है तो भाई हमने जरा शिकायत करनी है, हमने कुछ करना है, इस किस्म के रिएक्शंस करने हैं। लेकिन हकीकत क्या थी इसकी, सअला है, रूट वर्ड्स क्या है इसके, मसदर क्या है इसका, सअला, सवाल करना, पूछना। तो भाई मसला जो हमारी जिंदगी में कोई आता है, चाहे वो हमारी जॉब के ऊपर आए, चाहे हमारी दुकान में आए, चाहे हमारे घर के अंदर आए, चाहे हमारे दीन के अंदर आए, चाहे हमारी दुनिया के अंदर आए, जहां भी आए, हमें सवाल करना है, हमें पूछना है, हमें सीखना है, बिकॉज सवाल करके इंसान सीखता है। तो मसले जो आते हैं ना, वो चिल्लाने के लिए नहीं आते, उनके ऊपर कंप्लेंस करने के लिए मसले नहीं आते, मसले आते हैं पूछने के लिए। पूछो जाकर के इनके बारे में कि भाई इसका हल क्या है, पूछोगे तो तुम्हें इसका हल मिल जाएगा, अल्लाह ताला दिलवा देंगे, उस्ताद के जरिए से, शेख के जरिए से, डॉक्टर के जरिए से, मैनेजर के जरिए से, जिसको तुम्हारा बड़ा बनाया है तुम्हारे रोल के अंदर, उसके जरिए से तुम्हारे इसका जवाब मिल जाएगा। पूछो तो सही, सवाल तो करो। तो जिंदगी के रोल्स के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि जी क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मुझे कैसे इसको प्ले करना है, और ना हम सवाल करना चाहते हैं, ना हम पूछना चाहते हैं, ना हम सीखना चाहते हैं, बस ऐसे ही खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। तो घर के अंदर अल्लाह ताला ने जो शौहर और बीवी का मामला रखा है, इनके रोल्स जुदा जुदा रखे हैं, अलग अलग रोल्स हैं। शौहर की जिम्मेदारी बनाई है बाहर के रोल्स प्ले करना, बाहर के निजाम को संभालना, जिसके अंदर सबसे बुनियादी चीज जो है वो रिज्क का कमाना है। बाहर से मुराद फिजिकली बाहर होना जरूरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम के कोविड के जमाने के अंदर तो जा ही भी नहीं सकते, फिर बाहर का क्या करेंगे भाई, और बहुत से और भी इसकी कॉजेज हो सकती हैं। मकसद ये है रिस्क का मामला करना, और जो काम घर के अंदर नहीं हो सकते हैं बाहर हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने शौहर के ऊपर डाली है, उसने उनको संभालना है, और उसके अंदर जो भी जरूरियात है वो उसको पूरी करनी है, जिस तरह से भी पूरी करे, हलाल तरीके से, जिन जिन वसाइल को भी हलाल वसाइल को इस्तेमाल करे वो उसने करना है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने घर के अंदर की जो जिम्मेदारी है, जिसको घरदारी कहते हैं, घर के काम करने हैं, जो घर की जरूरतें हैं, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर डाली है, और इन दोनों की तख्लीक भी अच्छी खासी फर्क बना दी है। बजायर तो दोनों के दो दो हाथ नजर आते हैं, एक सर नजर आता है और दो पैर नजर आते हैं, लेकिन दोनों की एनाटॉमी में बहुत ज्यादा फर्क है, हत्ता के दोनों के मिजाजों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों की जरूरियात के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। तो इतने सारे फर्क हैं, तो दोनों का एकदम से एक जैसा रोल कैसे हो सकता है, है ही नहीं रोल एक जैसा, हो ही नहीं सकता रोल एक जैसा। ये तो काफिरों और उनके जो शयातीन है उनके फैलाए हुए ये प्रोपेगेंडाज है ना, कि जी मैन मैन एंड वुमेन आर इक्वल एंड सेम, इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह, फिर बेचारे आगे से वो अपोलोजेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह, नहीं 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 वैसे इक्वल ही है भाई। इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह की तहकीक भी तो करी है ना, क्या मतलब इक्वल इन द आईज ऑफ अल्लाह? व्हेन यू डू योर रोल्स प्रॉपरली तो फिर सवाब इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा। नबी अलैहि सलाम के पास एक सहाबिया आई और उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मर्द हैं ये जिहाद में शरीक होते हैं, ये इस्लामी सरहदों की पहरादारी करते हैं, रबात का काम, कितना बड़ा सवाब वाला काम है रबात, ये जिहाद करते हैं, ये रबात करते हैं, ये मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ते हैं, जमात का सवाब मिलता है इनको, ये आपके सोहबत में रहते हैं, हम तो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती, हम ना जिहाद के ऊपर जा सकती हैं, ना हम जो है वो सरहदों की हिफाजत कर सकती हैं, ना हम मस्जिदों के अंदर जमात की नमाज का सवाब हासिल कर सकती हैं। आजकल की बात नहीं हो रही, उस वक्त की बात हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने घर में पढ़ने को ज्यादा अफजल करार दिया औरत के लिए। आज तो सब भागे भागे जो है वो जमात मस्जिद में जाने की फिक्र में रहती है, 21वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर। तो हम तो ये सारे काम नहीं कर सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सुन के फरमाया, पूछने वाले ने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। और फिर जवाब क्या फरमाया कि जो औरत अपने घर में बच्चे के ख्याल रखने की वजह से सारी रात जागती है, उसको वही सवाब अल्लाह ताला देते हैं जो कि इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए जागने वाले मर्द को देते हैं। जो जिहाद में निकलते हैं उनको जितना सवाब मिलता है, औरत को उतना ही सवाब मिल रहा होता है जो वो अपने घर के कामों के अंदर मेहनत और मुजाहदे कर रही होती है, और जितना सवाब जमात के अंदर मर्दों को नमाज पढ़ने में मिलता है, वही सवाब औरत को अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने के अंदर मिलता है, वही सवाब मिल रहा होता है। अब वो सहाबियां तो खुश हो गई, उस वक्त जो सहाबियां थी वो सारी खुश हो गई, क्योंकि उनका मकसूद जो था वो अल्लाह की रजा थी, सवाब था उनका मकसूद, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो गारंटी कर दिया, तो इनका मकसद हल हो गया, पूरा हो गया इनका मकसद। इनका मकसद जो है वो किसी दूसरे का रोल अप्लाई टेक अप कर लेना तो नहीं था कि भाई बाय हुक और बाय क्रोक मैंने तो वो काम करना है जो कि मर्द करते हैं, मैं वो काम कर सकती हूं तो क्यों ना करूं जो मर्द करते हैं, मुझे ज्यादा सवाब चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह बोलना तो इनका मकसद ही नहीं था ना। इनका मकसद था अल्लाह की रजा, वो उनको पता चल गई। तो अब अगर ये औरत कहेगी कि नहीं जी मैं वो काम करूंगी, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये वो काम सही से कर नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया नहीं है, इसकी तखलीक बहुत मुख्तलिफ बनाई है। और दूसरा क्या नुकसान होगा कि जो ये काम करने वाले लोग हैं तो उनकी जो सपोर्ट सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाई थी वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो गई, अब वो तो किसी और काम के अंदर लग गई, तो सपोर्ट कहां से मिलेगी इन मर्दों को? तो इससे क्या होगा कि जिन्होंने ओरिजिनली वो काम करना था वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, उनका काम भी मुतासिर हो जाएगा, और यही शैतान का मकसद होता है, इंसानों को नुकसान पहुंचाना, दीन का काम ना हो सके, दुनिया के निजाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना चल सके, तो इस तरीके से धोखे में मुबतला करता है लोगों को कि तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये काम तो इंतहाई फरसूदा किस्म का काम है, बैकवर्ड किस्म का काम है, और तुम्हें इससे जो है ना वो फायदा कोई नहीं हो रहा, तुम्हें तो बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरीके से इंसानों को फ्रस्ट्रेट करता है, गुस्से में डालता है, और एक रिबेलियस किस्म की नेचर पैदा करता है इंसान के अंदर, अफसोस की कर नहीं पा रहा तो अफसोस में मुबतला रहेगा, फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, मायूसी का शिकार हो जाएगा कि मैं तो वो ज्यादा फायदे वाला काम नहीं कर पा रहा हूं, तो जो इसका करने का काम था इसकी इस मायूसी की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से, इस एंग्जाइटी की वजह से ये अपना काम भी नहीं कर पाएगा, और दूसरे के काम के अंदर भी हर्ज, क्योंकि इसको जो सपोर्टिंग रोल दिया गया था वो इसने नहीं किया। अब यहां पर एक बहुत अहम बात ये भी आती है, बहुत अहम बात, कि बेशक घर और बाहर में फर्क है, घर का काम जो है वो अल्लाह ताला ने औरत को दिया है, باہر کا کام اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، لیکن صرف اس نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، عورت نے مرد کو سپورٹ نہیں کرنا، مرد نے عورت کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو اب سپورٹ کا مطلب کیا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. سپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ شیطان، کافر، غیر مسلم، وہ کہتا ہے سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے مرد کو سپورٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی باہر نکلے، عورت بھی کمائے، اور کمانے کے لیے ظاہر ہے اس کو کچھ ڈگری کی ضرورت پڑے گی، اس کو پروفیشنل ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ کما نہیں سکے گی. دیکھیں، کمانے کے لیے جس ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن. اور انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا تربیت کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پروفیشنل علم نہیں کہلاتا، وہ پروفیشنل علم نہیں ہوتا. پروفیشنل علم کالج اینڈ یونیورسٹی کے اندر حاصل کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت انسان کو تربیت دینے کے لیے نہیں ہوتی. آج کل یہ بنا دیا نا کہ جی عورت کو چونکہ اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے، اگلی نسل کو جو ہے وہ پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تو شی ہیز ٹو گو ٹو کالج، شی ہیز ٹو گو ٹو یونیورسٹی، ڈگری لے گی. نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے اس کو یونیورسٹی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن کی ضرورت کمانے کے لیے ہوتی ہے. کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے نہیں لگائی اس کی ذمہ داری. تم لگاتے ہو تو شیطان والا کام کر رہے ہو، تم چاہے جو بھی ہو، تم شیطان والا کام کر رہے ہو، اس کو اپنے رول سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو. یو ول بی پیئنگ فار اٹ ان دس لائف اینڈ دی آخرا. تو جو علم ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، وہ علم بے شک حاصل کرنا ہے. مرد کی ضرورت ہے کمانا، اس کو پروفیشنل علم حاصل کرنا ہوگا. بہرحال سپورٹ کی بات ہو رہی تھی، عورت سپورٹ کرے کیا مطلب؟ کافر کہتا ہے باہر نکلے، یہ بھی کمائے، یہ بھی ورک فورس کے اندر آئے، یہ سپورٹ ہوگی مرد کے لیے. اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ مطلب کوئی مین میڈ ریلیجن نہیں ہے یہ. جی ہاں، ان کا ریلیجن وہ کہتا ہے اور ہمارا ریلیجن یہ کہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی کے واسطے سے یا براہ راست کہ سپورٹ کا مطلب یہ ہے، اس کا گھر انٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کے بچوں کی تربیت، اس کی جو طبعی ضروریات ہیں وہ تم نے پرووائڈ کرنی ہے. یہ سپورٹ عورت کی مردوں کو ملے گی. مردوں کی عورتوں کو کیا سپورٹ ملے گی؟ کہ جو عورتوں کی ضروریات ہیں وہ مردوں نے پوری کرنی ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. مردوں نے عورتوں کی ضروریات پوری کرنی چھوڑ دی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عورتوں کی کیا ضروریات ہیں. دو ہفتے پہلے بات ہو چکی ہے کہ آزادی کا نعرہ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، دونوں ہی باؤنڈ ہیں، دونوں ہی مقید ہیں یہاں پر. تو اسی طریقے سے ضروریات اور سپورٹنگ رولز ہیں، ان کے اندر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے. تو مرد نے عورت کو سپورٹ کرنا ہے. کس طریقے سے؟ پہلے عورت کو دیکھتے ہیں تاکہ مردوں کے دماغ ذرا ٹھکانے آئے نا، کیونکہ عورتوں کی طرف کی تو ان کو خوب سمجھ میں آتی ہے بات. عورت اگر مرد کے پیچھے پڑ جائے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، ہر وقت دوڑاتی رہے، اس کو ہر وقت دوڑاتی رہے، جاؤ جا کر کے یہ لے کر کے آؤ مارکیٹ سے، جاؤ جا کر کے یہ خرید کے لے کر کے آؤ، جاؤ جا کر کے یہ خرید کر کے لے کے آؤ. اچھا پیسے نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ جاؤ جا کر کے اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. تو مزہ آئے گا پھر آپ کو نا، بہت مزہ آئے گا مردوں کو. نہیں 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 جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قناعت ہونی چاہیے جی، اور ان کو جو ہے وہ کم میں گزارا کرنا چاہیے جی، اور جو چیز میں کما تو رہا ہوں، اتنا صبح سے شام تک لگا تو رہتا ہوں، تو ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ مرد کہیں گے ایسا کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نا. आपका काम नहीं था कमाना, आपका काम नहीं था क्या बाहर का काम, बाहर की चीजें लेकर के आना? हां था, लेकिन जब उसने एक्सेस शुरू कर दिया, नहीं जी इतना नहीं होना चाहिए, इतना भी कमाना कोई थोड़ी, इतना भी हर वक्त मार्केट का दौड़ना कोई थोड़ी, हां ठीक है मेरी जिम्मेदारी है लेकिन इतना भी तो थोड़ी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये सब? अब दूसरी साइड पर आते हैं, औरत का काम होता है तभी जरूरियात पूरी करना ना, खाने है ना, खाने और ख्वाहिशात पूरी करना, उसके लिए उसको अवेलेबल रहना चाहिए ना। लेकिन मर्द क्या करते हैं, पेट नहीं भरता जब तक चावल ना मिले, पेट नहीं भरता जब तक परौठे ना मिले, पेट नहीं भरता जब तक एक खास मेरी अम्मी का बनाया हुआ जो तरीका था उसके मुताबिक मुझे खाना ना मिले, कैसे मैं उसके ऊपर गुजारा कर सकता हूं जो ये बनाती है खाना? मेरी मां मुझे इतना इतना अच्छा बना करके खिलाती थी, ये क्यों नहीं बना सकती वो सब कुछ? और इसको हर वक्त मेरे सामने हाजिर रहना चाहिए, जब मुझे अपनी जरूरत पूरी करनी हो ये उस वक्त फारिग हो जाए, फौरन हर चीज से फारिग रहे हुए हर वक्त, और इसको ये भी करना चाहिए और उसको वो भी करना चाहिए, और इसको खाली मेरी खिदमत नहीं करनी चाहिए, इसको मेरी बहनों की भी खिदमत करनी चाहिए, इसको मेरी मां की भी खिदमत करनी चाहिए, इसको मेरे बाप की भी खिदमत करनी चाहिए, बल्कि इसको अपने पूरे ससुराल की खिदमत करनी चाहिए। इधर नहीं याद आती कि हां जो इसकी जिम्मेदारी थी मैं उससे ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, इससे इधर नहीं याद आती, भूल जाते हैं इधर। तो सिर्फ बीवी सपोर्ट करे शौहर को, शौहर ने नहीं सपोर्ट करना बीवी को। याद रखें जुल्म अल्लाह ताला के यहां बख्शा नहीं जाता, जुल्म के ऊपर पकड़ आ जाती है, जुल्म पर पकड़ आती है, चाहे औरत करेगी उसकी पकड़ आएगी, मर्द करेगा उसकी पकड़ आएगी। आएगी क्या, आ चुकी है, आई हुई है। ऐसी ऐसी डिमांड्स रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो भी ओवर डिमांड करेगा वो जुल्म कर रहा है। ओवर डिमांड नहीं कर सकते हम, सीखना पड़ेगा कि जी डिमांड की लिमिट क्या होती है या जरूरियात की लिमिट्स क्या होती हैं। उसी तरीके से पर्दे की डिमांड तो है जी दीनदार मर्दों को, हां जी बीवी को पर्दा करने चाहिए, लेकिन अब उसकी जो जरूरियात हैं वो मैंने पूरी नहीं करनी जी, वो रोती रहे, वो चिल्लाती रहे, वो करती रहे कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं मैं तो नहीं ला के दूंगा, मैं नहीं करूंगा जी, आखिर को मैंने भी आराम करना है, मैंने भी टॉक शोज देखने हैं, मैंने भी मुल्क की सियासत के ऊपर अपडेटेड रहना है, मैंने भी अपने घर वालों से रोजाना फोन पे बात करनी है, मैंने भी घंटों घंटों अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, मैं आपकी जरूरियात नहीं पूरी कर सकता, लेकिन तुमने पर्दा करना है, तुमने घर के अंदर रहना है, तुमने उससे बात नहीं करनी, तुमने ये नहीं करना। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा और आप में से तकरीबन सबके साथ ये शेयर हो चुका है, अगर तुम चाहते हो कि बीवी पर्दा करे तो तुम उसकी सारी जरूरियात को ऐसे पूरा करो कि वो इस बात पे मुतमईन हो जाए कि उसको बाहर अकेले निकलने की जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं पड़े, फिक्र ही ना उसको इस बात की। हमारे यहां तो मर्दों ने क्रिकेट खेलनी होती है ना, क्रिकेट खेलनी होती है दीनदार मर्दों ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बड़ा मुकाम दिया है, लेकिन मर्द उस मुकाम का लिहाज करेंगे تب وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس مقام میں رہیں جس مقام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے. عاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ. ہم سن لیتے ہیں کہ جی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنایا ہے, جذبات کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی عقل جو ہے وہ صحیح طرح سے فیصلے نہیں کر پاتی ہے. تو ان چیزوں کو لے کر کے نا مرد کلاسوں میں سن لیتے ہیں اور تفسیر کلاس میں یا کہیں اور سن لیتے ہیں نا, اب اس کے بعد لمبی زبان سے جو ہے وہ عورتوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں کی عقل تو ہے ہی نہیں جی اعتبار کے قابل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے مراد اپنے رشتہ داروں سے نہیں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غم پہنچا تھا اپنے ماننے والوں سے, صحابہ اکرام کی جماعت سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے, شاید وہاں موجود ہی نہیں تھے کیونکہ ان کا ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا, لیکن سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چلو حلق کر لو اٹھ جاؤ, نہیں کوئی نہیں اٹھ رہا. کہاں گئے؟ مسلح بچھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کری؟ نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا؟ نہیں. کہاں گئے؟ خیمے میں گئے اپنی بیوی کے پاس. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رول کو وہاں پر غائب کر دیا. میرا نبی میرے پاس نہیں آیا, اللہ تعالیٰ اس بات کے بجائے میرا نبی اپنے بہترین دوست کے پاس نہیں گیا, اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا, بغیر اللہ کی مشیت اور پلان کی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے بیوی کے پاس اور بیوی نے ناقص العقل نے, ہے نا عورت ناقص العقل, بالکل اس کے اوپر کوئی شبے کی بات نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات ہے, دو ٹوک کی بات ہم کہتے ہیں, ناقص العقل نے اس وقت مشورہ دیا, سارا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا, ہے یہ اس موقع پہ بھی کروایا تھا اور پہلے بھی دن بھی کروایا تھا جب وہی نازل ہوئی تھی, بیوی کے پاس گئے تھے حالانکہ کعبۃ اللہ موجود تھا, ابوبکر صدیق جیسا دوست 20 سال سے موجود تھا, بیوی کے پاس گئے تھے. تو ہم باتیں سن لیتے ہیں نا, لیکن چونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ جانوروں کی طریقے سے انٹیمڈ ہوا ہوتا ہے نا, اس وجہ سے دین کی باتیں سن کر کے بھی جو ہے نا وہ ہم اپنی نفس پرستی ہی کر رہے ہوتے ہیں, دین کی باتیں سن کر کے بھی ہم نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا آج کل, ماشاء اللہ لوگ وفاق کا امتحان دے رہے ہیں اور 5ویں سال کا 6ٹے سال کا, لیکن یہ علم اگر نفس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ علم نقصان پہنچائے گا, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو تزکیہ نفس کو نمبر 1 ہم نے رکھنا ہے اور علم حاصل کرنے کو نمبر 2 ہم نے رکھنا ہے, تب یہ فائدہ پہنچائے گا. تو عورتوں کے بارے میں باتیں سنتے ہیں اور عورتوں کے خلاف جو ہے نا وہ زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیوی نے ہی مشورہ دیا تھا, جس سے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا سوال ہوا تھا. تو یہ چند اصولی باتیں تھیں, یہ ہمیں بیک آف دا مائنڈ میں ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول دیا ہے نا, اس رول میں ہمارے لیے فائدہ ہے, اسی رول میں رہ کر کے, چاہے وہ مرید والا رول ہو, چاہے شیخ والا رول ہو, چاہے نبی والا رول ہو اور امتی والا رول ہو, چاہے ڈاکٹر والا رول ہو اور نرس والا رول ہو, چاہے شوہر والا رول ہو یا بیوی والا رول ہو, اگر اپنا رول چھوڑ کر کے دوسرے کے رول کو اس کے اندر کے دنیاوی فائدے یا دینی فائدے دیکھ کر کے اپنانے کی کوشش کریں گے تو دراصل یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا, اور اس سے ہمیں وہ دینی فائدے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہوں گے جو کہ اس رول کو پلے کرنے والے کو حاصل ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں حاصل ہوں گے وہ والے فائدے, بلکہ الٹا ہمارا بھی نقصان ہوگا. جس کو ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا بھی نقصان ہوگا, اور پورے نظام کا نقصان ہوگا, پورا نظام خراب ہو جائے گا, گھر کا ہو یا پورے کے پورے ملک کا ہو یا ایک ہاسپٹل کا نظام, پورا نظام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کریں. اپنے دل میں تمام غلطیوں کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. چلو ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. معمولات جلدی سے سن لیجئے کیونکہ جلدی نکلنا ہے آج. تو معمولات کل 6 ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے نزدیک. کل 6 معمولات اس طرح سے ہیں کہ پہلا صبح شام استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام, یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول ہے صبح اور شام 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا ہی پارہ پڑھ لے انسان, لیکن کچھ نہ کچھ ناظرہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرے. تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. یہ صرف ایک دھیان کی چیز ہے کہ ہر وقت یہ دھیان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نافرمانی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ذہن کا یا دل کا دھیان رہے, عقل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے, یہی ہے وقوف قلبی, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, یہی چوتھا معمول ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے رہیں جتنی دیر بھی آپ کے پاس ہے, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی دیر بیٹھے رہیں, تو بس یہ آواز جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں, یہ مراقبہ کہلائے گا. تو مراقبے میں پہلے تو نیت بس ذہن میں انسان کر لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر جتنی دیر تک دل کی آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا معمول ہے رابطہ شیخ, یعنی جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ اپنے دینی, دنیاوی, گھریلو, دفتری جو معاملات ہیں ان کے اندر مشورہ کرتے رہنا, اسی کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو کل یہ 6 معمولات ہو گئے. ان 6 معمولات کو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا, اور یہی طریقہ ہے نسبت کو مضبوط کرنے کا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نسبت کیسے مضبوط کروں, تو اس کے لیے کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرنی, کوئی اور قسم کے چیزیں نہیں کرنی ہیں, بلکہ اس کے لیے ان 6 معمولات ہی وہ کرنا ہے جن کے اندر جو چھٹا معمول رابطہ شیخ ہے وہ ابتدا میں وہ زیادہ اہم ہوتا ہے, اور باقی معمولات کو چلانے کے لیے رابطہ شیخ کی ابتدا میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو تو یہی طریقہ ہے نسبت کو مضبوط کرنے کا. اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اے کریم, آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, زوال نعمت کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ, تحول عافیتک سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ, ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ, آپ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا. اے اللہ, ایسی ایسی نعمت عطا فرمائیں جن کے لیے دنیا کے لوگ ترستے ہیں. اے اللہ, جن کے لیے دنیا کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ نے ہمیں ایک عزتوں والا رزق عطا فرمایا. اے اللہ, آپ نے ہمیں گھر بار عطا فرمایا. اے اللہ, ہمیں رشتہ دار دوست احباب عطا فرمائے. اے اللہ, اولادیں عطا فرمائیں. اے اللہ, محبت کرنے والے دوست عطا فرمائے. اے اللہ, آپ نے کتنی نعمتوں کے اندر ہمیں ڈبایا ہوا ہے. اے اللہ, جو کھانا چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں. اے اللہ, بھوکے پیٹ ہمیں ایک رات کو بھی نہیں سونا پڑتا. اے اللہ, جہاں جانا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی سواری کا انتظام ہو ہی جاتا ہے. اے اللہ, دنیا والے بھی عزت کر ہی لیتے ہیں. اے اللہ, دنیا والوں کے سامنے بھی آپ نے ایک عزت بنائی ہوئی ہے. اے اللہ, اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائیں. اے اللہ, اسی دور کے اندر اگر ہم ارد گرد نگاہ ڈالیں تو اے اللہ, ان نعمتوں سے کتنے زیادہ محروم لوگ ملتے ہیں. اے اللہ, ابھی کچھ مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر بار سے پہلے ہی نکال دیے گئے تھے. وہ تو ریفیوجی کیمپس کے اندر رہتے تھے, لیکن ایک آگ نے آ کر کے ان کیمپس کو بھی ملیا میٹ کر دیا. اے اللہ, اسی طرح ہمارے اور مسلمان بھائی بہنوں کے بارے میں پتہ چلا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ بھی ریفیوجی کیمپس کے اندر اپنے گھروں سے دور رہتے تھے, اور وہاں پر بارشوں نے اور سردی نے ان کے جینے کو حرام کر دیا تھا. ان کے کیمپس کے اندر, خیموں کے اندر بھی پانی کھڑا ہو گیا تھا. اے اللہ, اتنی سردی میں انہوں نے اس پانی کا کیسے مقابلہ کیا ہوگا. اے اللہ, کھانے کی چیزیں بھی گل سڑ گئی ہوں گی. اے اللہ, کتنے لوگوں کی بیماری ہو گئی ہوگی. اے اللہ, اموات ہو گئی ہوں گی. اے اللہ, اسی دور اسی زمانے کے اندر ایسے بے شمار لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, لیکن اے اللہ, ہمیں آپ نے ان تمام مصیبتوں سے بچا کے رکھا ہے. اے اللہ, کبھی چھوٹی موٹی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اے اللہ, اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل بالآخر نکل ہی آتا ہے. اے اللہ, ان تمام نعمتوں کے اوپر ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہم نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ, آپ کی نافرمانی کر کے اے اللہ, ہم ان نعمتوں کے اوپر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. اے اللہ, جو آپ نے ہمارا دنیا کے اندر ایک کام لگایا ہے, اے اللہ, اس کام کو چھوڑ کر کے ہمیں دوسرے کام کرنے کی فکر پڑی رہتی ہے. اے اللہ, جن کاموں کے آپ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے, اے اللہ, ان کاموں کی ذمہ داری سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں. اے اللہ, بہت غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اے اللہ, یقیناً ان غلطیوں کے ہم سب کے سب مرتکب ہو رہے ہیں, لیکن اے اللہ, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر مکمل فرما دیجئے. اے اللہ, ہدایت کی نعمت کو ہمارے اوپر کھول دیجئے. اے اللہ, عقل سلیم کی نعمت کو ہمارے اوپر کھول دیجئے. اے اللہ, قلب سلیم کی نعمت کو ہمارے اوپر کھول دیجئے. اے اللہ, صحیح معنوں میں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, آپ تو احسان فرمانے والے ہیں. اے اللہ, احسان کر کے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ, آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے. اے اللہ, جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ناشکری کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمہارے پاس جو تیرے بنائے ہوئے حالات ہیں ان کے اندر رہتے بھی تھوڑی بہت ہم تیری عبادت کر لیتے ہیں, اگر یہ حالات بھی ہم سے چھن گئے خراب ہو گئے تو اے اللہ اس عبادت کی توفیق سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. اے اللہ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرما لینا. اے اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے تمام گزرے ہوئے رمضانوں سے اے اللہ بہتر بنا دیجئے. اے اللہ اس رمضان کی برکات و خیرات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ ہماری سوچوں کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے تمام دوست احباب رشتہ داروں اور گھر والوں کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم جو دنیا کی زندگی میں نہ کر سکے اے اللہ ہماری اولاد کو وہ نیک اعمال کرنے کی توفیقیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی, اے اللہ زندگی کے ضائع ہونے سے ہماری اولاد کو محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.